بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اور ایوب نے جب پکارا اپنے پروردگار سے کہ مجھ کو ایک تکلیف لاحق ہو گئی ہے، مجھے ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمائی اور ہم نے اس کی وہ تکلیف دور فرما دی جو اس کو لاحق ہوئی تھی، اور ہم نے اس کو کنبا عطا کیا، اور اسی کے مانند، اسی کے مثل، اسی کے برابر ہم نے اس کو عطا کیا ہمارے پاس سے رحمت. اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ خوب نصیحت ہے. محترم حضرات، گزشتہ کل حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ پورا ہوا. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اس لیے عرض کیا گیا تھا کہ ہم اس سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں، اس سے ہمیں کوئی عبرت ملے، اس سے ہمیں کوئی سبق ملے. تو اسی کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ آدمی اگر توبہ کرتا ہے تو ایک بڑے سے بڑے عذاب سے بھی وہ چھٹکارا پا سکتا ہے، بڑے سے بڑے عذاب سے بھی وہ بچ سکتا ہے، بڑی سے بڑی تکلیف بھی وہ دور کر سکتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت سے، پریشانی سے، غم سے وہ باہر آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے استغفار میں اتنی طاقت رکھی ہے. اور میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شخص آتا تھا اور کہتا تھا حضرت مجھے فلاں تکلیف ہے، تو حضرت فرماتے تھے استغفار بڑا کرو. جب کوئی آ کر کہتا تھا حضرت اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو حضرت حسن بصری کہتے تھے استغفار کرو. حضرت حسن بصری سے ان کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت جو بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو استغفار کی تلقین کرتے ہیں، کوئی دوسرا وظیفہ نہیں دیتے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو آدمی استغفار پڑے گا اللہ تعالیٰ آسمان کی رحمتیں، برکتیں، بارش اس پر نازل فرمائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی تمام نعمتیں اور رحمتیں اس کو ملے گی. استغفار پڑے گا تو زمین سے اس کے لیے جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے نمودار کرے گا. زمین کی بقول تو سفر و رب کو بھی نہ ہو کانا غفارا یور سر سما علیہ کم مدرارا ویم دد کم بھی ام والم و بنی نہ و جلکم جناتم و جلکم انہارا. تو کیا زمین سے اس کے لیے اللہ نعمتوں کو نکالے گا، اور زمین کے درمیان، آسمان کی ہو گئی زمین کی ہو گئی، زمین کے درمیان اس کے لیے مال ہے، اللہ مال کو بڑھا دے گا، اسے مال کو وَيُنْزِدْ كُمْ بِأَمْوَال اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھائے گا. اور وہ بنین، آدمی دوسرا کیا چاہتا ہے؟ اولاد چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائے گا، اس کو لڑکے عطا فرمائے گا. تو ان چار پانچ چیزوں کے درمیان آدمی کی ساری زندگی گھومتی ہے، تو آدمی جب استغفار پڑھتا ہے تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بہرایاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں اور تمام نعمتیں نصیب کرتا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیوں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیوں نہ کریں اور اس سے توبہ کیوں نہ کریں، ہم اس سے فرما برداری کا عہد کیوں نہ کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی قسم قسم کی نعمتیں کھلاتا ہے، قسم قسم کی نعمتوں سے ہمیں بہرایاب کرتا ہے. آپ کتے کو نہیں دیکھتے، ایک کتا ہوتا ہے جب وہ اپنے مالک کی ایک روٹی کھا لیتا ہے پوری زندگی اس کے در کے اوپر اپنی زندگی گزار دیتا ہے اور اس کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرتا ہے. کئی واقعات آپ کو مل جائیں گے کتابوں میں کہ کتے نے اپنے مالک کے ساتھ ایسی ایسی وفاداری کی ہے کہ انسان کی دماغ دنگ رہ جاتا ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. کئی کتے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جس نے اپنے مالک کی، جس کو قتل کیا ہے، اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ میرے مالک کا قاتل ہے. کئی واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ کتے نے لوگوں کی رہنمائی کی، رشتہ داروں کی رہنمائی کی کہ آپ میرے ساتھ چلے، میں بتاتا ہوں کہ میرا مالک کہاں دفن کیا گیا ہے، اس کو قتل کر کے کہاں زندرگور کیا گیا ہے. تو کتے نے نشاندہی کی کہ یہ فلا فلا جگہ پر. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کا کتا پالا ہوا تھا، اس کتے کو اس آدمی کا بچہ پریشان کر رہا تھا، تو اس کتے نے اس کو پریشان ہو کر کاٹ لیا. اب جب اس نے کاٹ لیا تو اس کو افسوس ہوا، کتے کو افسوس ہوا کہ میں نے اپنے مالک کے بچے کو کاٹ لیا. بس اسی افسوس میں وہ غائب ہو گیا. گھر والوں نے اس کو بہت تلاش کیا، کہاں گیا، کہیں نہیں ملا. لیکن صبح کے وقت جب کنویں کے اندر پانی نکالنے کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ کنویں میں مرا پڑا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس کتے کو غیرت آ گئی کہ میں نے اپنے مالک کے بچے کو کاٹا. بس اسی غیرت کے اندر اس نے اپنی جان دے دی، خودکشی کر دی. یعنی جانور بھی بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، اپنی وفاداری پر پکے ہوتے ہیں، ان سے ذرا سی لگزش ہو جاتی ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے کھلانے والے، میرے پلانے والے کے ساتھ میں نے یہ حال کیا، میں نے یہ معاملہ کیا. جاپان کے ٹوکیو ایک بہت بڑا شہر ہے، اس شہر کے اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن جو مین اسٹیشن ہے، اس پر کوئی اترتا ہے، اترنے کے ساتھ جب باہر نکلتا ہے تو باہر ایک کتے کا اسٹیچو ہے، کتے کا بہت بڑا اسٹیچو ہے، ایک مجسمہ بنا ہوا ہے. تو اس اسٹیچو کی اسٹوری لکھی ہوئی ہے، اس کتے کا اسٹیچو ہے، نیچے اسٹوری لکھی ہوئی ہے کہ یہ کتے کا اسٹیچو یہاں کیوں بنایا گیا ہے. تو اس کا واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ ٹوکیو کے کسی یونیورسٹی میں لیکچر دینے جاتے تھے، لیکچرار تھے. تو جب وہ لیکچر دینے جاتے تھے تو یہ کتا ان کے ساتھ ریلوے اسٹیشن تک جاتا تھا، صبح جاتا تھا پھر واپس آ جاتا تھا، اس کا مالک جاتا تھا وہ پروفیسر صاحب تھے، وہ جاتے تھے اور لیکچر دیتے تھے. اور جب شام کا وقت آتا تھا، گاڑی کا وقت ہوتا تھا، تو کتا گھر سے نکلتا تھا، ریلوے اسٹیشن آتا تھا اور ہر ایک کے چہرے دیکھتا تھا. اس کا مالک جب آتا تھا تو اس سے لپٹ جاتا تھا، اپنے مالک کو لے کر وہ گھر آتا تھا، اور روزانہ کا یہ معمول تھا. ایک مرتبہ کی بات کہ وہ مالک، وہ پروفیسر صاحب اس کو لے کر نکلے، ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد گاڑی میں سوار ہوئے اور کتے کو بائے بائے ڈانٹا، جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، کتا واپس ہو گیا. اب وہ وہاں لیکچر دینے کے لے گئے، یونیورسٹی میں اس کو اٹیک آیا، اس کو دوا خانے لے جا گیا. ادھر شام کا وقت ہوا تو وہ کتا گھر سے نکلا اپنے مالک کو لینے کے لیے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ میرے مالک کو اٹیک آیا ہے اور ہاسپٹل میں پہنچ گیا اور مر بھی گیا ہے، اس کو معلوم نہیں. اب وہ کتا ریلوے اسٹیشن پر پہنچا، جس گاڑی سے وہ اترتے تھے وہ گاڑی آ بھی گئی، गाड़ी से सब निकलने लगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब निकल गए। वो कुत्ता सबके चेहरे को टिकता था कि मेरा मालिक आएगा, मेरा मालिक आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। अब हुआ क्या कि वो जब आया नहीं तो कुत्ता वहीं ठहर गया कि मेरा मालिक आएगा तब मैं साथ जाऊंगा। वो घर जाने के लिए तैयार नहीं, मेरे मालिक के साथ जाऊंगा। और एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुए, चार दिन हुए, कई महीने गुजर गए कुत्ता। और वो प्रोफेसर साहब का लाशा, उसकी लाश घर पर दूसरे रास्ते से पहुंच गई, उसकी दफन विधि जो कुछ होना था हो गया, लेकिन कुत्ता यहां बैठा हुआ है। कहते हैं कि कई महीने गुजर गए और उसके मालिक के गम में वो इसी स्टेशन पर मर गया और उसको वहां से हटा दिया गया, लेकिन उसकी वफादारी की वजह से वहां की गवर्नमेंट ने वहां उसका स्टेचू बना दिया और लिख दिया ये वो कुत्ता है जो अपने मालिक का वफादार था, अपने मालिक का बहुत ही वफादार था, ये उसने लिखा, उन लोगों ने लिखा है। बहरहाल तो कुत्ता जो होता है अपने मालिक का इतना वफादार होता है, हम हमारे अल्लाह का इतना खाते हैं पीते हैं, हर वक्त उसकी नियामतें बटोरते हैं, हर वक्त उसकी नियामतों को इस्तेमाल करते हैं, तो हम हमारे अल्लाह के साथ वफादारी न करें तो फिर हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा, हमसे बड़ा बेवफा कौन होगा। हर वक्त अल्लाह ताला किस्म किस्म की नियामतें दे रहा है, ये हवा जो है, ये हवा, इस हवा के अंदर किस्म किस्म के बैक्टीरिया है, छोटे छोटे जरासीम है, छोटे छोटे जरासीम, लेकिन हमारे नाक के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम फिट किया है कि वो जरासीम जो हमें बीमार कर देने वाले हैं, हमें किस्म किस्म की तकलीफों में डाल देने वाले हैं, हमें मलेरिया और टाइफोरिया जैसे खतरनाक बीमारियों में मुब्तला करने वाले बैक्टीरिया है, अल्लाह ताला ने ऐसे हमारे जिस्म के अंदर दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे जंतु पैदा किए हैं कि उन जंतु को आने नहीं देता, उस जंतु को आने नहीं देता, हमारे नाक के अंदर फिट किए हैं कि जो दूसरे जंतु जो आते हैं जो हमारे बदन को बीमार कर दे, हमारे बदन को ज़ईफ कर दे, कमज़ोर कर दे, बीमारियों में मुब्तला कर दे, वो जंतु जब दाखिल होते हैं तो हमारे नाक के अंदर अल्लाह ने ऐसे जंतु रखे हैं कि वो उसको मार कर भगा देते हैं। ये किसने रखा, हमको मालूम भी नहीं, अभी भी वो भगा रहे हैं और हमें मालूम नहीं, ये कौन कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। और आदमी को कैंसर होता है, कैंसर तंबाकू खाने वाले को, कैंसर के जो जरासीम होते हैं इंसान के बदन में होते ही हैं, हर इंसान के बदन में कैंसर के जरासीम होते हैं, लेकिन कैंसर किनको होता है, जो तंबाकू खाते हैं, बार बार वो तंबाकू डालते हैं, तंबाकू डालते रहते हैं, तंबाकू डालते रहते हैं, यहां तक कि उसका जो जगह होती है वो कमजोर हो जाती है, ये उसके हिस्से कमजोर हो जाते हैं। जब वो कमजोर हो जाते हैं तो अंदर जो जरासीम है वो उस पर हावी हो जाते हैं, जो कैंसर के जरासीम होते हैं वो हावी हो जाते हैं और फिर उसको कैंसर लग जाता है, ये कमजोर हो जाता है, ये सारी चीजें कमजोर हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं हमारी भाषा में सरा लग जाना, सरा सरा लग जाता है, जब सरा लग गया तो कमजोर हो गया, और जब कमजोर हो गया तो फिर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जंतु होते हैं वो हमलावर होते हैं और आदमी को कैंसर हो जाता है, ये इतनी खतरनाक चीज होती है। और अल्लाह ताला ने हमारे बदन पर इतने बदन में इतने ताकतवर जंतु पैदा किए हैं, ये कैंसर के जो जंतु होते हैं वो तेजाब के अंदर भी 48 घंटे तक नहीं मरते, तेजाब में अगर इसको डाल दिया जाए तो 48 घंटे तक नहीं मरते, इतने खतरनाक जंतु होते हैं, लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे हैं कि इसको समझने के लिए तैयार नहीं, हमारे भाई कुछ लज्जत के खातिर अपनी जान को खपा देते हैं, अपनी जान को खपा देते हैं, अपने माल को खपा देते हैं। कई लोगों को हमने पूछा कितने खाते हो, तो कहते हैं 20 खाता हूं रोजाना। भाई एक कितने का आता है, एक 5 रुपए का आता है, एक 5 रुपए का आता है, 100 रुपए के हो गए रोजाना, कोई 200 का खाता है, कोई 150 का खाता है, कोई कॉडेक्स पीता है, इंशाल्लाह इसके मुतालिक मैं मुस्तकिल आपके सामने इसकी बात करूंगा। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी नियमतें दे रखी है, इतनी नियमतें दे रखी है, किस्म किस्म की नियमतों से हमें अल्लाह ताला ने सरफराज किया है, हम अल्लाह ताला ने किस्म किस्म की नियमतें मैंने हमको मुहैया की है। आंख को देख लो, जबान को देख लो, कान को देख लो, नाक को देख लो, ये सारी अल्लाह की बड़ी बड़ी नियमतें हैं, जिनको दिखाई नहीं देता उनको जाकर पूछे कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, जाकर पूछे یہ اس کی آنکھ کتنی قیمتی ہے. کسی آدمی کو پوچھا جائے کہ آپ کو 10 کروڑ روپیہ ہم دیں گے, یہ ایک آنکھ دے دیجئے, وہ کبھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ آپ کی آنکھ کی قیمت ہماری آنکھ کی قیمت 10 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بدن کے اندر قسم قسم کی نعمتیں دے رکھی ہے. یہ کڈنی ہے ہماری, کڈنی, یہ کڈنی کے اندر ہمارے خون کا سب خون صاف ہوتا ہے, خون بنتا ہے, پھر خون صاف ہونے کے بعد وہ سپلائی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس خون کو صاف کرنے کے لیے, خون کو بنانے کے لیے جو فیکٹری بنائی ہے, جو فیکٹری بنائی ہے اس میں 10,000 پردے لگائے ہیں. 10,000 پردے اللہ تعالیٰ اتنا فلٹر کرتا ہے, خون کو اتنا فلٹر کرتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت خون کو نہیں بنا سکتی, دنیا کی کوئی طاقت اور پوری دنیا مل کر بتائیں, کوئی ایسی کمپنی لائیں, کوئی ایسی فیکٹری لائیں کہ خون کا ایک بوند بنا دیں, خون کا ایک بوند بنا کر دکھا دیں. ایک بوند بھی نہیں بنا سکتے, ایک ٹیپکا, ٹیپا جس کو ہم کہتے ہیں, ایک ٹیپا بھی نہیں بنا سکتے پوری دنیا مل کر. تو ذرا دیکھیں کہ یہ کتنی قیمتی اللہ تعالیٰ نے فیکٹری فٹ کی ہے, کڈنی کو فٹ کیا ہے, کتنی قیمتی فیکٹری ہے جو دنیا کی کوئی طاقت اس جیسا خون نہیں بنا سکتی. یہ اللہ کی طاقت ہے, 10,000 پردوں کے اندر اس کو لپیٹا ہے اور پھر اس سے خون بنتا ہے اور ہمارے پورے بدن کے اندر گھومتا ہے. ان لوگوں سے جا کر پوچھیں, ایک بیماری آتی ہے جس کا نام میں بھول رہا ہوں, کہ ان کو خون ہی نہیں بنتا. ہمارے علاقے میں بھی 4-5 بچے ایسے ہیں جن کے اندر خون ہی نہیں بنتا, ان کو ہر مہینے 2 بوتل خون لینا پڑتا ہے. مہینہ ہوتا ہے, 3 ہفتے ہوتے ہیں, وہ خون پانی ہو جاتا ہے, پھر اس کو دوسرا خون لیا جاتا ہے, اس کو دوسرا خون چڑھایا جاتا ہے. مہینے کے 2-3 بوتل ان کو لینے ہی پڑتے ہیں, لینے ہی پڑتے ہیں. ذرا سوچیں, ہر مہینے لینا, اور جس کو خون چڑھایا جاتا ہے وہ آدمی خون چڑھنے کے بعد نڈھال ہو جاتا ہے, اس کو اٹھنے اور چلنے ہلنے کی طاقت نہیں رہتی. ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسی فیکٹری فٹ کی ہے, ایسی مشین فٹ کی ہے کہ ہم چلتے ہیں, پھرتے ہیں, سوئے ہیں, بیٹھے ہیں, چل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, لیکن ہماری جو مشین ہے وہ خون بنا رہی ہے اور ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. خون بنا رہے ہو تو تکلیف بھی نہیں ہوتی, اور وہ خون جب بنتا ہے تو اس کو فلٹر, اس کی جگہوں تک پہنچانے والا اللہ تعالیٰ نے ایک مشین رکھا ہے, ہمارا ہارٹ. یہ ہارٹ پمپنگ کرتا ہے اور خون کو نالی نالی میں پہنچاتا ہے. چھوٹی سی چھوٹی نالی ہوتی ہے, اس تک پہنچاتا ہے. ہماری بدن کی جو نالیاں ہیں وہ 72,000 کلومیٹر کی نالیاں ہیں, 72,000 کلومیٹر کی نالیاں ہیں. یعنی اس نالیوں کو, ان رگوں کو جمع کیا جائے اور اس کو دراز کیا جائے تو 72,000 کلومیٹر تک یہ جا سکتی ہے, 72,000 کلومیٹر تک. ذرا سوچیں کتنی نالیاں ہوگی اور کتنی ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی رگیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے فٹ کی ہے, اور 72,000 کلومیٹر کی یہ پائپ لائن ہے, اس میں اللہ تعالیٰ خون کو پہنچانے کے لیے ایک چھوٹا سا مشین رکھا ہے, چھوٹا سا مشین ہارڈ, وہ ہارڈ پمپنگ کرتا ہے تو یہ خون سب میں سپلائی ہوتا ہے. ذرا سوچیں کہ تھوڑا سا دوری کے لیے ہمیں پانی پہنچانا ہوتا ہے تو ہمیں موٹر لگانی پڑتی ہے, ذرا 30 فٹ کی اونچائی پر لگانا ہوتا ہے تو اتنی بڑی موٹر رکھنی پڑتی ہے, اور 100 فٹ کی اونچائی پر پانی پہنچانا ہوتا ہے تو سبمرسی لگانی پڑتی ہے, ہیوی سے ہیوی مشین فٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ 72,000 کلومیٹر کی پائپ لائن میں خون پہنچانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا مشین رکھا ہے. اور یہ مشین بھی اللہ نے کیسا عجیب بنایا ہے کہ دنیا میں زندگی بھر اس کو کبھی ریپیئرنگ کرانا نہیں پڑتا, کبھی آئلنگ کرانا نہیں پڑتی, کبھی سروس کرانے کی نوبت نہیں آتی. ہماری جو موٹریں ہوتی ہے, ہماری جو پریشر پمپ ہوتے ہیں, چند سالوں کے بعد اس کو نکال کے دوسری لانی پڑتی ہے, چند سالوں کے بعد وہ بگڑتی ہیں تو پھر اس کو ریپیئرنگ کرانی پڑتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ نے ایسی مشین فٹ کی ہے. اور ہماری جو مشینیں ہوتی ہیں پائپ پانی کی, وہ مہینے 2 مہینے اور سال 2 سال 3 سال 4 سال میں بدلنی پڑتی ہے, ریپیئرنگ کرانی پڑتی ہے. لیکن یہ انسان کا جو دل ہے 80 سال اور 100 سال تک بالکل چلتا رہتا ہے، کبھی اس کو ریپیئرنگ کرانے کی اور سروس کرانے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم سوئے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، سوار بھی ہیں اور ہنس رہے ہیں، رو رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ہماری یہ اندر کی ساری مشین چل رہی ہے، ہمیں معلوم نہیں، اور وہ چلانے والا اللہ ہے، وہ چلانے والا اللہ ہے۔ یہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتوں کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کریں تو پھر ہم سے بے وفا، بڑا بے وفا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ معافی کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ اور جہنم سے خلاصی کا عشرہ، یہ سب عشرے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں مغفرت مانگنی چاہیے، وہ بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ ایک واقعہ کہہ کر میں آگے بات کروں کہ اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے۔ بڑا سا بڑا گنہگار ہوتا ہے، اللہ اس سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے نفرت نہیں کرتا۔ تو تو بہت گنہگار تھا، تو نے میری یہ نہیں یہ نافرمانی کی، تو نے اتنے زنا کیے، تو نے اتنے برائیاں کی، تو نے میری نماز نہیں پڑھی، نہیں، معافی مانگی، اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی، اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت ہی بدبخت اور بہت ہی گنہگار آدمی تھا، اتنا گنہگار آدمی تھا کہ علاقے والے اور شہر والے اس سے پریشان تھے، ہر ایک اس سے ڈرتا اور بھاگتا تھا، ہر ایک کی زبان پر یہ تھا کہ اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں، اس سے بڑا نافرمان کوئی نہیں، ہر ایک کی زبان پر یہ تھا کہ یہ بہت ظالم آدمی ہے۔ اب اس سے ظلم کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے ایک مدت گزر گئی، کسی وقت اس نے بہت ہی سنگین گناہ کر دیا، اتنا سنگین گناہ کیا کہ ساری پنچایت جمع ہو گئی کہ بھائی اس آدمی کا کیا کیا جائے، اس کی وجہ سے تو ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے، اور یہ لوٹ ڈکیٹی اور ظلم کرتا ہے تو ہمارے نقصان ہو رہے ہیں، ہم پریشان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پنچایت میں موجود ہے، فیصلہ کیا کیا جائے؟ پنچایت نے فیصلہ کیا کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے، اس کو تنی پار کر دیا جائے، اس کو ہمارے شہر سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ پنچایت کا فیصلہ ہو گیا، اس آدمی کو کہہ دیا گیا کہ جلد سے جلد اپنا بوریا بستر لے اور یہاں سے روانہ ہو جا۔ وہ آدمی جنگل میں نکل گیا، جنگل میں کوئی نہیں، اس کا نہ اپنا ہے، نہ پڑایا ہے، نہ کوئی ہے، کھانا پینا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرے، تین دن گزرے، چار دن گزرے، پیاس ستانے لگی، پریشان کرنے لگی، اور جب اس کو لگا کہ اب میں بھوکے پیاسے مر جاؤں گا اور کوئی میرا ساتھ دے گا نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا کہ اے باری اللہ مجھے معاف کرما دے، اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں لیکن بندہ تو تیرا ہوں، اے اللہ میرے گناہ زمین و آسمان تک پہنچ سکتے لیکن تیری رحمت تو اس سے بڑی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے نہ ابڑوں نے ساتھ دیا نہ پرایوں نے ساتھ دیا، اے اللہ تیری مخلوق نے مجھے ذرہ برابر ساتھ نہیں دیا، اگر تو بھی مجھے معاف نہیں کرے گا اور مخلوق کی معاف نہ کرے تو مخلوق اور خالق میں فرق کیا رہ جائے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا، اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اور پھر وہ چند دنوں کے بعد مر گیا۔ ادھر وہ آدمی مرا، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کو سوئے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل امین کے ذریعے اٹھایا کہ موسیٰ اٹھو، حضرت موسیٰ کو اٹھایا گیا، جگایا گیا کہ اٹھو موسیٰ۔ ایک اللہ کا ولی آدمی جنگل میں انتقال کر گیا ہے، وفات کر گیا ہے، آپ جلدی سے دوڑو اور اسے کفن دفن کی تیاری کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ میری معلومات کے باہر، ایسا کون آدمی ہوگا جو اللہ کا ولی ہے؟ سارے جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں میرے سامنے ہیں، میں جانتا ہوں کون ولی ہے، کون افضل ہے، کون بزرگ ہے، سب کو میں جانتا ہوں، یہ ایسا کون سا ولی تھا کہ مجھے معلوم بھی نہیں اور جنگل میں تنہا رہتا تھا اور انتقال کر گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں، حیران میں ہے کہ کون ہوگا۔ بستی والوں کو جگایا کہ چلو اٹھو، اللہ کا ایک اللہ کا ولی ایک جنگل میں انتقال کر گیا ہے, ہم اس کے کفن دفن کی تیاری کرتے ہیں, مجھے اللہ کی وحی آئی ہے. سارے دور کر گئے پہنچے اور روشنی ہو چکی تھی, سب پہنچ کر دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کو ہم نے جلا وطن کیا تھا, گناہوں کی وجہ اس کو دری پار کر دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تعجب میں پڑ گئے, ارے یہ تو اس کو تو ہم نے تو گناہوں کی وجہ سے, یہ تو بڑا ظالم تھا اور ان کے پاپوں کی وجہ سے ہم نے جلا وطن کیا تھا, یہ کب بزرگ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی عباری رہا, یہ کیا معاملہ ہے, یہ معاملہ مجھے سمجھا دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ آئی موسیٰ, جب تم نے اس کو جلا وطن کر دیا اور جب مخلوق نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا, لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا, سب سے اس کی امیدیں ٹوٹ گئی, تو اس نے مجھ سے امیدیں باندھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا عباری لہا, دنیا کے تمام لوگ مجھ سے بچھڑ گئے, تمام لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا, اب تو ہی ایک میرا سہارا ہے, مجھے معاف فرما دے. اے موسیٰ, میں نے اس کو اسی وقت معاف کر دیا, اگر میں معاف نہ کرتا تو تم لوگوں میں اور مجھ میں کوئی فرق نہ رہتا, اگر میں معاف نہ کرتا تو مخلوق میں اور خالق میں کوئی فرق نہ رہتا, میں نے اس کو اسی وقت معاف فرما دیا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے, ایک گنہگار بندہ توبہ کرتا ہے, اللہ اس کو کتنا پسند آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی کو اللہ تعالیٰ دوڑاتے ہیں اور اس کے کفن دفن کی تیاری کراتے ہیں, اس کے کفن دفن کراتے ہیں. اب دیکھو آگے کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اے موسیٰ, اس نے اتنی سچی پکی توبہ کی ہے اور میری بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ اس کے جنازے کی نماز جو کوئی پڑھے گا اللہ میں اس میں اللہ اس کی مغفرت فرما دوں گا. کیا کہا اللہ نے, جو بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا میں اس کی بھی مغفرت فرما دوں گا. اتنی بڑی بات ہے, تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, آدمی کتنا بھی گنہگار ہو اللہ معاف کرنے والا ہے. بہرحال حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ پورا ہوا, یہاں سے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ شروع کرتے ہیں. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں بھی ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں, خاص کر کے صبر. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نوا کے رہنے والے تھے. نوا یہ شہر ہے شام کا, سیریا کا ایک شہر ہے, آج بھی وہ شہر واقع ہے. بار بار ہم نے فضائل اعمال میں, فضائل صدقات میں پڑھا ہوگا, علامہ نبوی نے یہ فرمایا, علامہ نبوی نے یہ لکھا ہے, علامہ نبوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, یہ بار سنا ہوگا فضائل صدقات اور فضائل اعمال میں. تو علامہ نبوی جو تھے وہ نوا کے رہنے والے تھے, یعنی شام کے رہنے والے تھے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام وہیں کے پیدا ہوئے, وہیں کے رہنے والے تھے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہیں ان کی قبر ہے, لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے, ایک کتاب ہے اگر اب بھی آپ نہ جاگے تو, اور اس کے علاوہ دوسری ایک کتاب ہے قصص القرآن, ایسا کوئی نام ہے, اور چند کتابوں میں میری نظر سے گزرا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے وہ معلوم نہیں. ایودھیا میں دو قبریں ہیں, اور وہ قبر کتنی بڑی ہے, ہماری مسجدیں نے اتنی بڑی لمبی قبریں. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک قبر حضرت شیش کی ہے اور دوسری قبر حضرت ایوب کی ہے, یہ لکھا ہے. اب حضرت ایوب یہاں کیسے آئے کس طرح, وہ تو معلوم ہے ہی نہیں, لیکن کتابوں میں لکھا ہے وہ ان کی قبر ہے. ہاں البتہ وہ رہنے والے تھے نوا کے, شام اور روم کے علاقے کے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ عرب کے علاقے کے رہنے والے تھے, یہ عربی آدمی تھے, اور یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے. ان کا زمانہ حضرت یعقوب سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کا زمانہ ہے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے تقریباً یہ 1700 سال پہلے یا 2000 سال پہلے گزرے ہیں. ان کی والدہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ہی صاحب ثروت بنایا تھا, بہت مالداری عطا فرمائی تھی, بہت مال عطا فرمایا تھا. حضرت زمین تو اتنی زیادہ تھی کہ کئی کئی پہاڑ ان کی زمین میں آتے تھے اور پہاڑ پر چل کر منتہا نظر تک نظر پھیلاتے تھے اور نظر ڈالتے تھے تو ان کی زمین کا کوئی کنارہ ہی نہیں تھا، اتنی زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین عطا فرمائی تھی. اور اونٹ گھوڑے بھیڑ بکریاں اور قسم قسم کے جانور گائے ہیں، ان کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی. پورے پورے باڑے بھرے ہوئے تھے، پورے پورے کھیت بھرے ہوئے تھے، پوری پوری زمینیں بھری ہوئی تھیں دور دراز تک. اور کئی کئی بعض لوگوں نے تو ان کے جو نوکر ہیں، نوکر کی بھی تعداد لکھی ہے، 1200 تھے، اتنے تھے، اتنے تھے، یہ نوکر کی تعداد لکھی ہے. ذرا سوچے کہ ان کی نوکروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی تو ان کا مال و سامان اور ان کی دولت اور ان کی ثروت کتنی زیادہ ہوگی، ان کی پراپرٹی کتنی زیادہ ہوگی، ذرا سوچیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پراپرٹی دی تھی تو ان کو کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی گھمنڈ نہیں تھا، کسی قسم کی بڑائی نہیں تھی، غریبوں کی مدد کرتے تھے اور توازو کے ساتھ رہتے تھے، سادگی کے ساتھ رہتے تھے، ہٹو بچوں کے شور ان کے لیے نہیں ہوتے تھے، قسم قسم کی سواریاں لے کر نہیں نکلتے تھے، حالانکہ ہزاروں گھوڑے تھے اور قسم قسم کے گھوڑے تھے، لیکن کبھی کوئی کسی قسم کی ٹک ٹاپ نہیں تھی. اللہ کی ہر وقت عبادت، ہر وقت ذکر، اللہ کا حمد کرتے رہتے تھے. کوئی بھی بات پیش آ گئی، حضرت گھوڑا مر گیا، اللہ کا شکر ہے اس نے دیا تھا، اس نے لے لیا. کوئی غریب آتا تھا، حضرت میں مسافر ہوں، سواری دیتا تھا، سواری دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، توشہ دیتے تھے، اور جہاں تک اس کا مقام ہوتا تھا وہاں تک کا پورا توشہ دیتے تھے اور وہاں تک اس کو پہنچاتے تھے. کوئی غریب آ گیا، کوئی غریب آ گیا، کوئی ننگا آ گیا، کوئی بیوہ آ گئی، کوئی یتیم آ گیا، سب کی کفالت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا تھا اور ان کو صحابت کا جذبہ بھی دیا تھا. تو مال کا مل جانا، مال کا مل جانا ایک کمال نہیں ہے، مال کا مل جانا ایک کمال نہیں ہے، مال کا خرچ کرتے آنا یہ کمال ہے. کمال اللہ تعالیٰ مال کو خرچ کرنے کی توفیق دے دے، یہ کمال ہے. ورنہ بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں، قارون جیسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کبھی صحابت نہیں کی، اور 70-70 گھوڑوں کے اوپر، 70-70 اونٹوں کے اوپر جس کی چابیاں ہوتی تھی، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی. تو مال کا مل جانا یہ کمال نہیں، مال کو ملنے کے بعد اللہ کو راضی کر دینا یہ کمال کی بات ہے. ورنہ مال تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے، کسی بھی طرح آ سکتا ہے، آنے والوں کے پاس بہت آئے. بغداد پر چند لوگوں، یہ ترکستان اور ایران اور اس کے علاقے کی جو حکومت ہے، وہ تین بھائیوں کے پاس ایک زمانے میں عز الدولہ، سراج الدولہ، یہ تین بھائی تھے. ان کے پاس مال دولت اور حکومت کیسے آئی، کیسے آئی ان کو بھی معلوم نہیں تھا. اس کا باپ جا تھا، وہ مچھی مارتا، گل ڈالتا تھا گل، اور گل کھینچ کے پھر وہ مچھلیاں نکالتا تھا، اور کبھی جال ڈالتا تھا اور مچھلیاں نکالتا تھا. ایک مرتبہ اس نے خواب دیکھا کہ تین چاند ہے، تین چاند، وہ چاند نکلے ایک جگہ سے اور نکل کر گھومے اور پورے آسمان پر گھوم گھوم کر پھر واپس آ گئے اپنی جگہ پر. اس کو عجیب معلوم ہوا کہ ایک چاند سے دوسرے چاند نکلے اور پوری دنیا میں گھومے، پورے آسمان میں گھومے. تو ایک مرتبہ وہ اپنے بیٹوں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر ساحل سمندر پر مچھلیوں کو پکڑنے اور شکار کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. اچانک وہاں سے ایک نجومی گزرا، تو اس نے خواب دیکھا تھا، تو اس نے سوچا کہ اس سے تعبیر پوچھ لوں. تو اس نجومی کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر مجھے چاہیے. کہا کیا خواب ہے بتاؤ. کہا کہ میں نے دیکھا کہ تین چاند ہے بڑے بڑے اور پورے آسمان پر گھومے. اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو کہا کہ تیرے تین بیٹے ہیں. کہا کہ میرے تین بیٹے ہیں. کہا یہی تین بیٹے ہیں؟ کہا یہی تین بیٹے ہیں. تو کہنے لگا کہ تین بیٹے بادشاہ بنیں گے. کیا کہا؟ یہ تین بیٹے بادشاہ بنیں گے. تو اس کو غصہ گیا کہ یہ میری مذاق کرتا ہے. اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ جوتے نکالو اور مارو اس کو. ان لوگوں نے جوتے نکالے اور اس کو مارنے لگے، وہ بھاگا. لیکن بھاگتے بھاگتے یہ کہہ گیا کہ چاہے تم میری مذاق سمجھے لیکن میں سچ کہتا ہوں تیرے بچے بادشاہ بنے گی. چند سالوں کے بعد ایسا ہی ہوا کہ اس کا ایک بیٹا یزدالدولہ بادشاہ کے ایک وزیروں میں داخل ہو گیا. کام کرتے 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 ترقی کرتے کرتے وزیروں میں داخل ہوا. وزیروں میں داخل ہوتے ہوتے جب بادشاہ مر گیا تو اس کی گدی سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا, یہ کمانڈر ان چیف تھا. اس نے سمجھا کہ بادشاہ کا تو کوئی ہے نہیں, مجھے ہی حکومت کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گدی دے دی اور وہ حکومت کرنے لگا. اس کے بعد اس کا دوسرا بھائی بیٹھا 20 سال کے بعد, پھر اس کا دوسرا بھائی, تیسرا بھائی بیٹھا. اس طرح تینوں بھائی بادشاہ بنے. تو مال تو کہیں سے بھی آ جائے, اور آنے والوں کے پاس تو کہاں سے کہیں سے آتے ہیں, کہاں سے بھی آتے ہیں. کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن آج بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں پراپرٹی کے مالک ہیں. تو مال کا مل جانا کمال نہیں ہے, مال کا اللہ کے راستے میں دینا اور کس جگہ پر دینا وہ ہمیں آ جاتا ہے اور اللہ راضی ہو جاتا ہے, تو یہ کمال ہے. بہرحال انشاءاللہ حضرت یا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مستقل اور مفصل واقعہ آئندہ کل عرض کیا جائے گا. سبحان اللہ.